خود 6 جون کے سیروین کے ساتھ غضنفر حیدر کا سلام۔ پاکستان میں بچوں پر جنسی تشدد میں قریب ترین رشتہ دار بھی ملوث ہو سکتے ہیں، روک تھام کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟
بڑوں کو ضروری ہے کہ وہ پہلے ہوں پھر بچے ہوں، مگر ہونا سب کے ساتھ یہ آگاہی ہونی چاہیے تاکہ ہر بندہ جو ہے اپنی ذمہ داری سے بچوں کو تحفظ میں رکھے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبید ملک سے خبریں سنیے۔ پاکستان میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے حالیہ واقعات نے سب کو پریشان کر رکھا ہے۔ زیادہ تر ایسے واقعات میں قریبی رشتہ داروں کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں۔ ایسی ہی ایک خاتون نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بارے میں بتایا۔
میں یہ نہیں چاہتی کہ کسی اور بچوں کے ساتھ اس طرح ہو جائے جس طرح میرے بچوں کے ساتھ ہو گیا، تو اس لیے میں نے یہ سٹیپ اٹھایا۔ اور آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے کسی پہ یقین نہ کریں، کرے یقین لیکن بیدار ہو کے اپنے بچوں پہ نظر رکھیں۔ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں اسکول والوں سے بھی، بچوں کو یہ بھی سمجھانا چاہیے ٹیچرز کو، کہ بچوں کو یہ سمجھائیں کہ بیٹا اگر آپ کو کوئی ٹچ کرے تو آپ نے امی کو بتا۔
پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اصغر خان کیس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو عدالت میں پیش ہونے کے لیے 6 روز کی مہلت دے دی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ شہزاد ملک۔
اصغر خان کیس پر عمل درآمد سے متعلق مقدمے کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ نواز شریف ابھی تک عدالت میں حاضر کیوں نہیں ہوئے، جس پر اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ سابق وزیر اعظم اپنے وکیل کے ذریعے عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں۔ جاوید ہاشمی سے چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا آپ نے پیسے لیے تھے، جس کی جاوید ہاشمی نے تردید کی اور کہا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی لڑائی تھی۔ سابق آرمی چیف مرزا اسلم بیگ نے عدالت سے درخواست کی کہ ان کا معاملہ فوج کو بھیجنے کے بجائے سپریم کورٹ میں ہی رہنے دیا جائے، جس پر چیف جسٹس نے انہیں اس ضمن میں درخواست دائر کرنے کا بھی حکم دیا۔
سپریم کورٹ آف پاکستان اصغر خان کیس میں 6 برس قبل فیصلہ سنا چکی ہے اور یہ معاملہ اس فیصلے پر عمل درآمد سے متعلق ہے۔ امریکہ کی جانب سے صدر ٹرمپ اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کی ملاقات کی جگہ کا اعلان کیا گیا ہے۔ امریکی انتظامیہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات سنگاپور کے ایک جزیرے پر کیبلا نامی ہوٹل میں ہوگی۔ یہ جزیرہ ایک عرصہ قبل اس پر آباد بحری قزاقوں کی وجہ سے مشہور تھا، مگر اب یہ جزیرہ سیاحوں کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اگلے ماہ ہونے والے عام انتخابات میں امیدواروں کے لیے بیان حلفی کو لازمی قرار دے دیا ہے، جس میں وہ تمام معلومات درج ہوں گی جو اس کے اثاثوں اور غیر ملکی شہریت سے بارے میں ہوں گی۔ تفصیل کے ساتھ شجاع ملک۔
چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے الیکشن کمیشن کو اس بیان حلفی کا متن تیار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ بیان حلفی کے متن کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنانے کے بعد 3 روز میں امیدواران بیان حلفی ریٹرننگ افسران کے پاس جمع کروا سکیں گے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اگر اس بیان حلفی میں امیدوار کی طرف سے کوئی حقائق چھپائے گئے تو ایسا تسلیم کیا جائے گا کہ یہ حقائق سپریم کورٹ سے چھپائے گئے ہیں، اور ایسا کرنے والے کے خلاف توہین عدالت سمیت دیگر قوانین کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔
یوکرائن کے سیکیورٹی اہلکاروں نے ان 47 ناموں پر مشتمل افراد کی فہرست کے حوالے سے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، جو کہ مبینہ طور پر روس کی جانب سے نشانہ بنایا جانا تھا۔ یہ فہرست چند روز قبل آن لائن لیک کر دی گئی تھی۔ 2 صفحات پر مشتمل اس فہرست میں روسی حکومت مخالف صحافی ارکانڈے بابچینکو کا نام بھی شامل ہے، جنہیں یوکرائن کے سیکیورٹی اہلکاروں نے بچانے کے لیے ان کی ہلاکت کی خبر عام کی تھی۔ قومی احتساب بیورو نے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے خلاف اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے قواعد کے برخلاف من پسند کمپنیوں کو ایل این جی ٹرمینل کا 15 سال کے لیے ٹھیکہ دینے کے الزام میں انکوائری کی منظوری دے دی ہے۔ تفصیل کے ساتھ ذیشان حیدر۔
یہ فیصلہ بیورو کے ایگزیکٹو بورڈ کے ایک اجلاس میں کیا گیا، جس کی صدارت بیورو کے چیئرمین جناب جسٹس جاوید اقبال کر رہے تھے۔ بعد میں جاری ایک بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ نیب تمام تحقیقات مبینہ الزامات کی بنیاد پر شروع کرتا ہے جو کہ حتمی نہیں ہوتی ہیں۔ سابق وزیر اعظم کے خلاف یہ انکوائری قومی خزانے کو مبینہ طور پر 2 اربوں روپے کا نقصان پہنچانے کی وجہ سے کی جا رہی ہے۔
اسکاٹ لینڈ کے شہر ایڈنبرا میں سائنسدانوں نے اسپرین دوائی کا ایک نیا فائدہ دریافت کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انتڑیوں کے کینسر میں یہ دوا مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ تفصیل کے ساتھ حسن بلال۔
اسپرین کے ویسے تو بہت فائدے ہیں، जिनमें कोलन कैंसर से निजात में मदद और दिल के अमराज में कमी शामिल है। ताहम इस दवाई के ट्यूमर पर मुस्बत तौर पर असरअंदाज होने का इससे पहले मुहक्किकीन को दुरुस्त अंदाजा नहीं था। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में मुहक्किकीन को अब इस बात का पता चला है कि एस्पिरिन ट्यूमर के बनने के अमल को रोक देती है। कैंसर की रोकथाम और उसके खिलाफ आगाही फैलाने वाला बरतानवी इदारा कैंसर रिसर्च इस तहकीक में एडिनबरा यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर काम कर रहा है।
ग्वाटेमाला इमदादी कारकुनों के मुताबिक 200 से जायद अफराद फ्यूगो आतिश फिशा के फटने के बाद से लापता हैं, जबकि 75 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। आतिश फिशा की राख से हलाक हो जाने वाले अफराद की लाशें निकालने का काम जारी है। ये BBC उर्दू सर्विस है।
सामईन के खतों से तरतीब दिया हुआ प्रोग्राम पेशे खिदमत है। आपका खत मिला।
हर इतवार को सैरबीन में अपने खतों के जवाब सुनिए आरिफ वकार से। आप भी खत लिखना चाहें तो हमारा पता है, पोस्ट बॉक्स 3101 इस्लामाबाद।
हालत हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन, आप BBC की उर्दू नशियात से सुन रहे हैं। पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने मुल्क में अगले माह होने वाले आम इंतखाबात में उम्मीदवारों के लिए बयान हल्फी को लाजमी करार दिया है, जिसमें वह तमाम मालूमात दर्ज होंगी जो इनके असासों और गैर मुल्की शौरियत के बारे में होंगी। इस खबर की तफसील आपको प्रोग्राम में आगे चल के सुनवाएंगे। पहले नज़र डालते हैं सैरबीन के बड़े मौजू पर। पश्तो ज़बान की गुलकारा शाजिया जावेद ने अपने भाई के खिलाफ मुकदमा दायर किया है कि उनके भाई ने उनकी दो बेटियों को रेप किया था। नाजिया ये इकरार करती हैं कि जब उनकी 8 और 12 बरस की बेटियों ने उनसे अपने मामू के बारे में शिकायत की तो वो ये मामला समझ नहीं सकें, क्योंकि वो अपने भाई पर अंधा एतमाद करती थी। नाजिया और उनके शोहर अब अपनी कहानी तमाम वालदैन को बताना चाहते हैं ताकि दूसरे बच्चे महफूज रहें।
मैंने बहुत एतबार किया था भाई पे। ये भाई मेरे साथ ड्राइवर थे, ड्राइविंग भी करते थे, बच्चों को स्कूल ले जाते थे और ट्यूशन ले जाते थे मेरे बच्चों को। और जब भी मैं रिकॉर्डिंग के लिए जाती थी पिशावर, तो मेरी बड़ी बेटी जो है वो रोती थी और ऐसे कांपती थी, मुझे रो रो के ये कहती थी कि अम्मी मुझे अपने साथ ले जाया करें। तो मेरा सोच ये था कि इसका शौक नहीं है पढ़ाई के साथ, तो मैं इसको डांटती थी उस टाइम भी। और मैंने बहुत सोच समझ के ये कदम उठाया, ये स्टेप उठाया कि मैं और लोगों को ये मैसेज दूँ। मैं ये नहीं चाहती कि किसी और बच्चों के साथ इस तरह हो जाए जिस तरह मेरे बच्चों के साथ हो गया। मेरे हस्बैंड जो है वो 2 साल से लंदन में थे और मेरी बेटियां जो है वो मुझे सिर्फ यही कहती थी कि अम्मी हमें अपने साथ ले जाया करें। और मेरी बेटियों का पेट में दर्द होता था, हर वक्त पेन होता था। ये 2 साल मैंने अपनी बच्चियों को मैदे के डॉक्टर के पास लेके जाती थी, दोनों बच्चियों को, और वो डॉक्टर्स इसको कहते थे, उनको क्या पता कि इसके साथ ये जुल्म हो रहा है। तो वो डॉक्टर कहते थे कि आजकल ये बाहर के चिप्स वगैरह जो होते हैं ये ना खाएं, स्पाइसी। जाहिर है मेरा भाई मेरे साथ रहता था तो दूध वगैरह बाहर से कुछ लाना वो उस पर था। तो मैं इसको इसके कमरे में जाने लगी तो मुझे आवाज़ आ रही थी रोने की, मेरी छोटी बेटी। तो तब भी मैंने ये सोचा हो सकता है बच्चे आपस में खेल रहे हैं और एक दूसरे को मारा होगा इसलिए रो रही होगी। तो जैसे मैंने दरवाज़ा खोला और भाई को और बच्ची को ऐसे हालात में देखा कि बिल्कुल मैं ऐसी हो गई जैसे बस बिल्कुल बंदा बेहोश, जैसे बंदा मर जाता है। तो इसलिए मैंने ये स्टेप उठाया। और आप लोगों को कहती हूँ कि अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के लिए किसी पे यकीन ना करें। करे यकीन लेकिन बेदार होके अपने बच्चों पे नज़र रखें, ख़ासकर लड़कियों पे। मैं ये भी कहना चाहती हूँ स्कूल वालों से भी, टीचर से भी, कि जिस तरह आप बच्चों को सबक सिखाते हैं और जिस तरह साइंस और इंग्लिश और इस्लामियात, तो इस तरह बच्चों को ये भी समझाना चाहिए टीचर्स को, कि बच्चों को ये समझाएं कि बेटा अगर आपको कोई टच करे तो आपने अम्मी को बताना है।
पश्तो ज़बान की गुलकारा शाजिया जावेद। और इसी बारे में आपसे कुछ देर पहले हमारे साथी आलिया नास्की ने बात की बच्चों के हकूक के लिए काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम साहिल की डायरेक्टर मुनीज़ बानो से, और पहले उनसे पूछा कि अमूमन बच्चों से ज़्यादती के वाक़यात में करीबी रिश्तेदार कितने मुलव्वस होते हैं।
अगर हम एग्जैक्ट ये कह दें कि जी जो इंसेस्ट के हैं, जो मतलब ख़ानदान के अंदर रहते हुए ये कर रहे हैं, वो कोई 100 के करीब होते हैं, ہمارے سٹیٹسٹکس میں. بات یہ ہے کہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آسانی سے ایسے حرکت بچوں کے ساتھ کریں گے جن کو رسائی ہو بچوں کی, اور ان لوگوں کو تو 100% رسائی ہے.
اچھا, کس عمر کے بچے سب سے زیادہ ایٹ رسک ہوتے ہیں یا خطرے میں ہوتے ہیں اس طرح کے حالات میں؟
ہم نے یہ دیکھا ہے جی کہ 6 سال سے لے کے 15 سال تک یہ سب سے زیادہ نمبرز ان لوگوں بچوں کے ہوتے ہیں, ان کی عمریں اس کے دوران. تو یہ ہم نے دیکھا ہے عمر ہیں جس میں سب سے زیادہ تشدد ہوتی ہے بچوں کے ساتھ, جنسی تشدد.
آگہی کی ضرورت زیادہ کہاں ہے, بچوں کے لیے یا پھر والدین کے لیے؟
نہیں, سب کے لیے. میں آپ کو بتا دوں کہ بچوں کو محفوظ رکھنا ہر ایک انسان کا فرض بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے, اس لیے ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے. ہمارا جو طریقہ کار ہے, ہم پہلے بڑوں کو بتاتے ہیں, کیونکہ اگر انہیں نہیں معلوم تو وہ بچوں کو کس طرح پروٹیکٹ کریں گے. پھر ہم بچوں کو بھی بتاتے ہیں کیونکہ ان کو بھی معلوم ہونا ہے ضروری کہ بھائی کون سی چیزیں ہیں جو خطرے کا علامت دے رہی ہیں آپ کو, تو ان کو بھی ہم بتاتے ہیں. مگر بڑوں کو ضروری ہے کہ وہ پہلے ہوں پھر بچے ہوں, مگر ہونا سب کے ساتھ یہ آگاہی ہونی چاہیے تاکہ ہر بندہ جو ہے اپنی ذمہ داری سے بچوں کو تحفظ میں رکھے.
اور بچوں کو جہاں تک آگاہ کرنے کا تعلق ہے, اس کے لیے بہترین عمر کون سی ہے آپ کی نظر میں؟
سو جس دن سے بچے پوچھنا شروع کریں اپنے بارے میں, اپنے جسم کے بارے میں, دوسروں کے بارے میں, وہی وقت ہے کہ آپ نے ان کو بتانا ہے ان کی عمر کے مطابق اور سمجھ کے مطابق. آپ نے کوئی بڑی تھیوری نہیں دینی ان کو, آپ نے صرف تھوڑا سا ان کو یہ جتلا دینا ہے کہ بیٹا یہ حفاظت ہے آپ کی.
اگر پورا اعتماد نہ ہو تو پھر قریبی رشتے جو ہیں وہ بلا جواز کئی دفعہ ایک شک کے دائرے میں آ سکتے ہیں. یہ جو توازن ایک ہے رشتوں میں اور بچوں کو محفوظ رکھنے میں, اسے کس طرح سے برقرار رکھا جائے؟
آپ نے بچے کو ایک پیغام دینا ہے کہ آپ کو کوئی بھی چیز, کسی کوئی بھی کرے, کوئی بھی ایسی چیز آپ کے ساتھ کوئی کرے یا کہے جو آپ کو اچھا نہیں لگا ہے آپ نے بتانا ہے, کیونکہ وہ یہ پھر اس میں کوئی یہ رشتے کی بات نہیں صرف ہو رہی ہے, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, تو چاہے وہ رشتے دار ہو, باہر کا ہو, کہیں کا بھی ہو, کسی عمر کا بھی ہو. آپ اگر یہ اپنے بچوں کو سکھا دیں کہ کوئی بھی, اور آپ اس پہ قائم بھی رہیں, اور سب سے بڑی بات ہے اپنے بچے کو نہ صرف سنیں مگر یقین بھی کریں, چاہے اس کی غلط فہمی ہوئی ہو یعنی, مگر سنیں اور بات کریں اور بتا دیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے بیٹا اس کو ہم دیکھیں گے. اور کیونکہ آپ الرٹ ہو جائیں گے, آپ کو یہ مطلب سمجھ آ جائے گی کہ اب میں نے اندازہ لگانا ہے اور خیال رکھنا ہے کہ کیا یہ جو میرے بچے کو فیل ہو رہی ہے یہ کہیں ایسی بات ہے یا نہیں ہے. سو بڑوں کو بھی اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم بچے کو پیار کس طرح جتا رہے ہیں, کیا طریقہ کار ہم استعمال کریں. پیار جتانا اصل میں ہوتا ہے بچے کی بات سننا, اس کے ساتھ جو وہ اس کے انٹرسٹس ہیں اس میں شامل ہونا, یہ پیار کی چیزیں ہیں. یہ پیار کی چیزیں نہیں ہوتی کہ چٹکیاں مار رہے ہیں, تھپڑ مار رہے ہیں سر پہ کہ اوئے الو, نام دے رہے ہیں ان کو, یہ پیار کے نشانیاں نہیں ہیں. سو بڑوں کو بھی بہت باتیں سیکھنی پڑیں گی.
بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم ساحل کے ڈائریکٹر منی زبانو بات کر رہی تھیں ہماری ساتھی عالیہ ناسکی سے. پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے ملک میں اگلے ماہ ہونے والے عام انتخابات میں امیدواروں کے لیے بیان حلفی کو لازمی قرار دیا ہے, جس میں وہ تمام معلومات درج ہوں گی جو ان کے اساس ہوں اور غیر ملکی شہریت کے بارے میں ہوں گی. عدالت نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ بیان حلفی میں غلط بیانی کرنے والے کسی بھی امیدوار کے خلاف توہین عدالت سمیت ملکی قوانین کے تحت کارروائی ہوگی. اسلام آباد سے شہزاد ملک کی رپورٹ.
چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق اور الیکشن کمیشن کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف دائر کی گئی نظر ثانی کی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو حکم دیا ہے کہ وہ امیدواروں کے لیے بیان حلفی کا متن تیار کر کے عدالت میں پیش کریں. سیکرٹری الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں صرف 3 دن باقی ہیں, جس پر بینچ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ بیان حلفی کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنانے کے بعد 3 روز میں امیدواران اس بیان حلفی کو ریٹرننگ افسران کے پاس جمع کروا سکیں گے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اگر اس بیان حلفی میں امیدوار کی طرف سے کوئی حقائق چھپائے گئے تو ایسا تسلیم کیا جائے گا کہ یہ حقائق سپریم کورٹ سے چھپائے گئے ہیں, اور ایسا کرنے والوں کے خلاف توہین عدالت سمیت دیگر قوانین کے مطابق کارروائی کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ ووٹرز کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے امیدواروں کے بارے میں معلومات حاصل کریں. چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ووٹرز کی آنکھوں پر پٹی باندھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. واضح رہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے پارلیمنٹ سے منظور ہونے والے انتخابی اصلاحات ایکٹ سن 2017 کے تحت امیدواروں کے نامزدگی فارم میں کی گئی ترمیم کو کالعدم قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کو سامنے رکھتے ہوئے بنائے جائیں جو کہ رکن پارلیمان کے صادق اور امین ہونے سے متعلق ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگرچہ قانون سازی کرنا پارلیمنٹ کا حق ہے لیکن عوامی نمائندوں کی چھان بین آئین کے تحت ہی ہونی چاہیے۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے درخواست گزار اور قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کے موکل کون سی ایسی معلومات ہیں جو اپنے ووٹرز سے مخفی رکھنا چاہتے ہیں۔ اس 5 رکنی بینچ میں شامل جسٹس عظمت سعید نے قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق کے وکیل سے استفسار کیا کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کیے بغیر سپریم کورٹ میں کیسے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی ان کی درخواست پر اعتراضات کو ختم نہیں کیا گیا۔ بینچ کے سربراہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ عدالت عظمیٰ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف دیا جانے والا حکم متنائی واپس بھی لے سکتی ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ عام انتخابات بر وقت ہوں گے اور کسی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ ملک میں عام انتخابات 25 جولائی کو ہوں گے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور اسی موضوع پر میری اب سے کچھ دیر پہلے جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود سے بات ہوئی اور ان سے میں نے پوچھا کہ عدالت کے اس فیصلے سے امیدواروں کے لیے کیا مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں؟
نہیں، مشکلات تو خیر خاصی ہو گئی ہیں بلکہ کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہیں، کیونکہ دیکھیں پہلے تو یہ تھا کہ 1976 کا ایک ایکٹ تھا، اس کے تحت رولز بنے تھے اور رولز کے تحت الیکشن کمیشن کو اختیار تھا فارم بنانے کا اور جو بھی وہ معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ لیکن بعد میں یہ جو الیکشن ایکٹ بنا تو قانون میں رولز بنانے کی پاور ختم کر دی گئی اور ایکٹ ہی میں کچھ ایسی چیزیں شامل کر دی گئیں اور بہت سی چیزیں ان میں نکال دی گئیں۔ اور اب جو سپریم کورٹ نے کہہ دیا، ایز اے میٹر آف فیکٹ ایک لحاظ سے زیادہ سخت بات ہو گئی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ جو ہے، یہ جو بھی اب معلومات لیں گی، جو اب اس کا ایک ڈرافٹ بننا ہے جو کہ آج رات تک تیار ہوگا اور الیکشن کمیشن تیار کرے گا، اور اس میں جو بھی چیز، وہ ایک ایفیڈیوٹ جو ہے اس ڈرافٹ کی بنیاد پر ایک ایفیڈیوٹ دینا پڑے گا، اور اگر اس ایفیڈیوٹ میں کوئی غلط بیانی ہو گئی یا کوئی اومیشن ہو گئی یا کوئی ایسی بات ہو گئی تو نہ صرف جو ہے جو آج کہا گیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ ان رائٹنگ میں بعد میں کیا آرڈر لکھا ہے، لیکن جو بات بہت کلیئرلی اور بار بار اور بڑی تفصیل کے ساتھ کہی گئی ہے کہ اگر کوئی اس میں غلطی ہوگی تو یہ جو ہے نہ صرف جو ہے اس کو ڈسکوالیفیکیشن کا سامنا کرنا پڑے گا، سپریم کورٹ ڈائریکٹلی ایکشن لے گی، بلکہ وہ جو ہے اس کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا بھی جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ اس ہمارے حکم کی توہین ہو گئی۔ تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بہت ہی سخت قسم کا ایک حکم ہو گیا ہے۔
اچھا، جو معلومات فراہم کرنی پڑیں گی ان کی کیا اہمیت ہے ووٹروں کے لیے؟
نہیں دیکھیں، اہمیت تو ہو، جھگڑا اہمیت کا نہیں تھا۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں عام آدمی کو سمجھانے کی۔ دیکھیں جس وقت ہم مثال کے طور پر ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ ہم سے بہت سی معلومات لیتے ہیں، انکلوڈنگ سٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ داخل کیے جاتے ہیں ایک سال کے، انکلوڈنگ ہماری پراپرٹی کی ڈیٹیل داخل کی جاتی ہے، بلکہ یہاں تک بھی اب پوچھا جا رہا ہے، پوچھا جاتا ہے جو لیٹسٹ ہے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں اور اس وقت کہاں کہاں ہیں، اور اگر مثال کے طور ملک سے باہر ہے تو ان کا اسٹیٹس کیا ہے، ایسی بہت سی بات۔ پھر ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ آپ کے خلاف کو کرمنل کیس ایکسیٹرا، باتیں تو بہت سی پوچھی جاتی ہیں۔ اور ایک اور بہت سخت بات ہوتی ہے کہ اگر ذرا سی بھی کوئی اس میں غلط بات آ جائے، اور ریزیومنگ، اب چونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور کمپیوٹر ہر چیز ہے، اور اگر کوئی بات اس میں غلط ثابت ہو جائے تو وہ ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں جہاں تک معلومات کی بات ہے، اس میں اگر مثال کے طور پر مانگی جائیں قانون کے تحت، بلکہ اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اصل جو بات تھی، جو قانونی بات تھی جس کو ایمفیسائز کر رہے تھے ان کے وکیل جو اسپیکر صاحب جو ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ نے ایک قانون بنایا تھا، اس قانون کو لاہور ہائی کورٹ نے الٹرا واری ڈکلیئر نہیں کیا تھا، اور چونکہ ڈکلیئر نہیں کیا تھا تو اس لیے ایک ایسے موقع پر آ کے اس کی ججمنٹ دے دینا جبکہ وہ پارلیمنٹ کی مدت ختم ہو چکی تھی اور الیکشن جو ہے اناؤنس ہو چکا تھا، تو یہ شاید ایک مناسب بات نہیں تھی ان کے جو آرگومنٹ جو ان کے وکیل آج کر رہے تھے ان کا جو ہے۔ لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، اس بات کو چھوڑیں، بات یہ ہے کہ یہ معلومات ہم سمجھتے ہیں کہ ضروری ہیں، قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو کینڈیڈیٹ آئے گا کہ اس کی جو ہے نا ساری تفصیل پتہ ہونی چاہیے کہ اس کے وسائل کیا ہیں، اس کی لائبلٹیز کیا ہیں، اس کے ایسٹس کیا ہیں، اور اگر کرمنل کیس ہے تو وہ بھی بتائے، اگر ڈیول نیشنلٹی ہے، ایکسٹ ٹیکس تھا، انکم ٹیکس ہے، زرعی ٹیکس ہے، ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ ضروری ہے. اور وہ جو ہے اب وہ ڈرافٹ بن رہا ہے اس وقت الیکشن کمیشن میں، اور رات کے 12 بجے تک کمپلیٹ ہوگا، پھر وہ اپنے ویب سائٹ پر ڈال دیں گے. اور وہ جو گو کے نامینیشن کے جو پروسیس ہے اس کو نہیں روکا، الیکشن بھی اسی تاریخ پر ہوگی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو ایفیڈیوٹ جو آپ دیں گے ود ان 3 ڈیز آج کی ڈیٹ سے شمار کیے جائیں گے، تو وہ جب اسکروٹنی ہوگی تو وہ جو ہے اس کو بھی ایگزامن کریں گے، اور الٹیمیٹلی اس میں اگر کوئی غلط بیانی نکلی یا جھوٹ نکلا تو اس میں پھر سپریم کورٹ از خود جو ہے یہ ایکشن لے سکے گی. تو یہ اس حوالے سے کافی سیریس بات ہے. اور میرا خیال ہے جو لوگ اب نامینیشن پیپر بھر رہے ہیں ان کو اب نامینیشن پیپر بھرتے ہوئے بہت ہی احتیاط کرنی پڑے گی، اور جو وہ ایفیڈیوٹ دیں گے اس میں بھی ان کو جو ہے بار بار سوچنا پڑے گا. اور لائٹر سائڈ پر کہہ دوں کہ وکیلوں کا کام بہت چلے گا.
یہ تھے جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود. اور اب رخ کرتے ہیں انڈیا کا، جہاں ریاست مدھیہ پردیش میں بہتر معاوضے اور قرضوں کی معافی کے لیے کسانوں کی ہڑتال آج 6ٹے دن بھی جاری رہی. کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر الزام لگایا ہے کہ ان کی حکومت کسانوں کی مدد نہیں کر رہی. انہوں نے کہا ہے کہ اگر ان کی حکومت آ گئی تو وہ کسانوں کو بہتر قیمتیں دلائے گی اور ان کے تمام قرضے معاف کر دے گی. دلی سے شکیل اختر کی رپورٹ.
انڈیا کے کسان ایک طویل عرصے سے اپنی پیداوار کے لیے بہتر قیمتوں کا مطالبہ کرتے آئے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے اقتدار میں آنے سے قبل کسانوں کی آمدنی دگنی کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن کسانوں کی حالت میں بظاہر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. ہزاروں کسان اب بھی قرضوں کے بوجھ کے سبب خودکشی کر رہے ہیں. گزشتہ دنوں کسانوں نے پورے ملک میں 1 دن کی ہڑتال کی تھی. ریاست مدھیہ پردیش میں کسان 10 دنوں کی ہڑتال پر ہیں. 1 برس قبل آج ہی کے دن منصور میں ایک احتجاج کے دوران کئی کسان پولیس کی فائرنگ میں مارے گئے تھے. آج حزب اختلاف کے رہنما راہل گاندھی نے ان کسانوں کی یاد میں منصور میں کسانوں کی ایک ریلی سے خطاب کیا ہے. انہوں نے نریندر مودی حکومت پر الزام لگایا کہ وہ سرمایہ کاروں کی مدد کر رہی ہے جبکہ کسان غربت کے سبب خودکشی کر رہے ہیں.
کیا ہندوستان کے سب سے امیر لوگوں نے لاکھوں کروڑ کا این پی ہے، 2.5 لاکھ کروڑ روپے نریندر مودی جی نے سوئم ان کو دیا، کیا ان لوگوں کے پریواروں میں کسی نے آتم ہتیا کی؟ ایک ویکتی نے آتم ہتیا نہیں کی.
مدھیہ پردیش میں بی جے پی کی حکومت ہے اور وہاں چند مہینوں میں انتخاب ہونے والے ہیں. راہل نے کہا کہ اگر کانگریس کی حکومت آ گئی تو وہ کسانوں کے سبھی قرضے معاف کر دے گی.
جیسے ہی یہاں کانگریس پارٹی کی سرکار آئے گی 10 دن کے اندر آپ کو نیائے ملے گا، اور جن لوگوں نے آپ پہ گولی چلائی ہے ان کے خلاف ہم کاروائی کر کے دکھائیں گے.
راہل نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ ان کی حکومت کسانوں کی آمدنی بڑھانے کے لیے ریاست کے ہر ضلع میں فوڈ پروسیسنگ یونٹ اور مارکیٹ کھولے گی تاکہ کسان اپنی پیداوار براہ راست مارکیٹ میں خود فروخت کر سکیں. اس دوران اتر پردیش کے کیرانا پارلیمانی حلقے کے ضمنی انتخاب میں بی جے پی کی شکست کے بعد حکومت نے آج اتر پردیش کے گنا کسانوں کی قیمتوں کی ادائیگی کے لیے 8.5 ہزار کروڑ روپے کی منظوری دی ہے. چینی ملوں نے گنا کسانوں کو 1 ارب روپے کی ادائیگی نہیں کی ہے، جس سے کسانوں میں زبردست ناراضگی پائی جاتی ہے. حالیہ دنوں میں کسانوں کی حالت کا سوال بہت اہمیت اختیار کر چکا ہے. تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ آئندہ پارلیمانی انتخاب میں انتخابی مہم کا سب سے اہم موضوع کسانوں کا ہی ہوگا. صورتحال کی نزاکت کے پیش نظر مودی حکومت آئندہ چند مہینوں میں کسانوں کی حالت بہتر بنانے کے لیے بعض اقدامات کر سکتی ہے. شکیل اختر، بی بی سی، دلی.
اور انڈیا سے تعلق رکھنے والے نکیش اروڑا ٹیکنالوجی کی دنیا میں سب سے زیادہ تنخواہ پانے والے چیف ایگزیکٹو آفیسر یعنی کہ CEO بن گئے ہیں. اب وہ سائبر سیکیورٹی کمپنی پالو آلٹو نیٹ ورکس کے نئے CEO بنے ہیں، اور ان کی تنخواہ سالانہ 12.8 کروڑ ڈالر ہے. تفصیل کے ساتھ سمرہ فاطمہ.
ٹیکنالوجی سیکٹر میں نکیش اروڑا کا طویل کریئر رہا ہے. کئی لوگوں کے لیے یہ فیصلہ حیران کن ہے. تجزیہ کار بریڈ زیلنک انہی لوگوں میں سے ایک ہیں. بریڈ نے فائنینشل ٹائمز کو بتایا کہ نکیش اروڑا کے پاس سائبر سیکیورٹی کا تجربہ نہیں ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نکیش اروڑا کے پاس کلاؤڈ اور ڈیٹا ڈیلنگ کا وسیع تجربہ ہے. نکیش سے پہلے ایپل کے CEO ٹم کک ٹیکنالوجی کی دنیا میں سب سے زیادہ تنخواہ حاصل کرنے والے CEO تھے. ان کی سالانہ تنخواہ 11.9 کروڑ ڈالر تھی. 50 سالہ نکیش اروڑا 6 فروری 1968 کو اتر پردیش کے شہر غازی آباد میں پیدا ہوئے تھے، اور نکیش اروڑا کے والد انڈین فضائیہ میں افسر تھے. نکیش نے اسکول کی تعلیم دہلی میں فضائیہ کی ہی اسکول سے حاصل کی تھی. ग्रेजुएशन के बाद विप्रो में नौकरी शुरू की, लेकिन उन्होंने जल्दी ये नौकरी छोड़ दी। और नौकरी छोड़ने के बाद निकेश मजीद पढ़ने के लिए अमेरिका चले गए, जहां बोस्टन यूनिवर्सिटी से उन्होंने MBA किया। 1995 में निकेश ने चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट की पढ़ाई पूरी कर ली। इस दौरान वो वक्त भी आया जब उन्हें फिडेलिटी टेक्नोलॉजी में फाइनेंस का इंचार्ज बना दिया गया। फिडेलिटी के बाद निकेश ने अपने करियर का अगला पड़ाव पटनम इन्वेस्टमेंट को बनाया, लेकिन वो यहाँ लंबे अरसे तक नहीं रहे। पटनम के बाद निकेश अरोड़ा डॉयचे टेक्नोलॉजी पहुंचे। निकेश की पहली शादी किरण से हुई थी और उनसे उनकी एक बेटी है। किरण से तलाक के बाद सन 2014 में उन्होंने आयशा थापर से शादी कर ली थी।
BBC Urdu.com की रिपोर्ट आप समर फातमा से सुन रहे थे। हालत हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन आप BBC की उर्दू नशियात से सुन रहे हैं। अर्जेंटीना की टीम ने इसराइल के साथ अपना मैच क्यों मंसूख किया है, इसकी तफसील आपको जरा देर में बताएंगे। इसके अलावा बलूचिस्तान के तीसरे वजीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बजेंजो का इंटरव्यू भी प्रोग्राम का हिस्सा है। सैरबीन अभी जारी है।
रोल साउंड, कैमरा, एक्शन।
स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
मैं हूँ नुसरत जहाँ, जो हर हफ्ते आपके लिए लेकर आती हूँ बॉलीवुड की गर्मा गर्म खबरें।
अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता।
बॉलीवुड सितारों की बातें और मुलाकातें, पर्दे के पीछे क्या है, बॉक्स ऑफिस का बादशाह कौन है,
डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन।
और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है।
अफगान जलेबी, माशूक फरेबी, घायल है तेरा दीवाना भैया, भैया।
हर सनीचर सैरबीन में सुनिए बॉलीवुड राउंड अप।
वक्त हुआ खेलों की खबरों का, आज अब्दुलरशीद शकूर के साथ।
खवातीन एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में आज पाकिस्तान ने श्रीलंका को 23 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेटों पर 136 रन बनाए। कप्तान बिस्मा मारूफ ने 60 रन स्कोर किए और नॉट आउट रही। श्रीलंका की टीम जवाब में 9 विकेटों पर 113 रन बना पाई। निदा डार ने अपने करियर की बेहतरीन बॉलिंग करते हुए 21 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव जेम्स सदरलैंड ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वो 17 साल तक इस ओहदे पर फाइज रहे। बांग्लादेश और अफगानिस्तान के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का आखिरी T20 इंटरनेशनल कल खेला जाएगा। गुज़िश्ता रात अफगानिस्तान ने दूसरा T20 6 विकेटों से जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। अर्जेंटाइन और इसराइल के दरमियान यरूशलम में होने वाला फुटबॉल मैच मंसूख कर दिया गया है। फलस्तीन की फुटबॉल एसोसिएशन ने इस मैच की मंसूखी पर लियोनल मेसी और अर्जेंटाइन के दीगर खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा किया है। याद रहे कि 70 फलस्तीनी बच्चों ने एक खत में लियोनल मेसी से ये मैच न खेलने की अपील की थी। साबिक आलमी नंबर 1 नोवेक जोकोविच को फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में शिकस्त हो गई। उन्हें आलमी रैंकिंग में 72 नंबर के खिलाड़ी मार्को चेचिनाटो ने 4 सेट्स में शिकस्त दी। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला डोमिनिक थीम से होगा, जिन्होंने क्वार्टर फाइनल में अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के खिलाफ कामयाबी हासिल की। खवातीन मुकाबलों में US ओपन चैंपियन स्लोन स्टीवंस हमवतन अमरीकी खिलाड़ी मेडिसन कीज के खिलाफ सेमीफाइनल खेलेंगी। रियल मैड्रिड के कप्तान सर्गियो रामोस ने इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है कि चैंपियंस लीग के फाइनल में मोहम्मद सलाह को उन्होंने गिराकर जख्मी किया। एक इंटरव्यू में सर्गियो रामोस का कहना है कि मोहम्मद सलाह ने पहले उनका बाजू जकड़ा था, जिसकी वजह से वो गिरे थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ब्राजील के मिडफील्डर फ्रेड से मुआहदा किया है, जबकि पुर्तगाल के डियागो डेलट से भी यूनाइटेड का मुआहदा आखिरी मरहल में है।
खेलों की खबरें आप अभिषेक शकूर से सुन रहे थे। देखते हैं हमारी वेबसाइट BBC Urdu.com पर कौन सी खबरें आप दिलचस्पी से पढ़ रहे हैं। स्कॉटलैंड के शहर एडिनबरा में साइंसदानों ने एस्पिरिन दवाई का एक नया फ़ायदा दरियाफ़ किया है, और वो ये है कि दवाई बाउल यानी अंतड़ियों के कैंसर को ख़त्म कर सकती है। एस्पिरिन वैसे तो बहुत फ़ायदेमंद है, जिसमें और इनके फवायद में कोलन कैंसर से निजात और दिल के अमराज में कमी शामिल है। इस खबर की तफसील आप हमारी वेबसाइट पर आके पढ़ सकते हैं। सैरबीन यहाँ अपने निस्क को पहुँचता है अहम खबरों के खुलासे के साथ। उबैद मलिक।
پاکستان میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے حالیہ واقعات پر والدین کا کہنا ہے کہ اس بارے میں حکومتی سطح کے ساتھ ساتھ والدین اور اساتذہ کو بھی توجہ دینی ہوگی۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے کے چیف جسٹس نے اصغر خان کیس میں سابق وزیراعظم نواز شریف کو عدالت میں پیش ہونے کے لیے 6 روز کی مہلت دے دی ہے۔ امریکہ کی جانب سے صدر ٹرمپ اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کی ملاقات سنگاپور کے ایک جزیرے پر کیپیلا نامی ہوٹل میں ہوگی۔ قومی احتساب بیورو نے سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کے خلاف اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے قواعد کے برخلاف من پسند کمپنی کو ایل این جی کے ٹرمینل کی 15 سال کے لیے ٹھیکہ دینے کے الزام میں انکوائری کی منظوری دے دی ہے۔ گواٹیمالا امدادی کارکنوں کے مطابق 200 سے زائد افراد فیوگو آتش فشاں کے پھٹنے کے بعد سے لاپتہ ہیں، جبکہ 75 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔
اہم عالمی خبروں کا خلاصہ آپ عبید ملک سے سن رہے تھے۔ ارجنٹینا نے ورلڈ کپ سے قبل اسرائیل کے ساتھ دوستانہ میچ منسوخ کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ غزہ میں اسرائیل کے فلسطینیوں کے ساتھ سلوک پر سیاسی دباؤ کے باعث کیا گیا۔ تفصیل کے ساتھ نادیہ سلمان۔
ارجنٹائن اور اسرائیل کے درمیان دوستانہ میچ 70 برس قبل عرب اسرائیل جنگ میں تباہ ہونے والے مقبوضہ بیت المقدس کے جنوب میں واقع اسٹیڈیم میں کھیلا جانا تھا۔ ارجنٹائن میں اسرائیلی سفارتخانے نے ایک ٹویٹ کے ذریعے تصدیق کی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان دوستانہ میچ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ارجنٹائن کے اسٹرائکر گونزالو ایگوئین نے ESPN اسپورٹس چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بالآخر ایک صحیح قدم اٹھایا گیا ہے۔ ارجنٹائن کی سلامتی کی وزیر پیٹریشیا بولرچ نے بیونس آئرس میں پریس کانفرنس کے دوران اسرائیل ارجنٹینا میچ کے متعلق بات کرتے ہوئے کہا،
نو سے پوئے مسکلار ان جوگو ڈیپورٹیو،
آپ ایک کھیل کو اسرائیل کا فلسطین کے ساتھ جو تنازع ہے اس کے ساتھ نتھی نہیں کر سکتے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ارجنٹینا کی فٹ بال ٹیم دنیا میں کہیں بھی کھیل سکتی ہے۔ فلسطین کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم خود بطور ریاست فلسطین کو ایک ریاست کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں، اور اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ قومی ٹیم کہاں کھیلتی ہے۔
مغربی کنارے میں فلسطینی فٹ بال ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں ارجنٹائن کے کھلاڑی میسی اور ان کے ساتھیوں کا میچ منسوخ کرنے پر شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ غزہ میں میچ کی منسوخی کی خبر پر خوشی منائی گئی ہے، جہاں حال ہی میں ہونے والے مظاہروں میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں کم از کم 120 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ فلسطینی پارلیمان کے رکن مصطفیٰ بگوٹی اسرائیل غزہ سرحد پر جاری کشیدگی کے بارے میں کہتے ہیں،
جو ہو رہا ہے وہ قتل عام ہے، اور اسرائیلی فوج لوگوں کے اوپر مہلک ہتھیاروں سے فائرنگ کرنے اور گولہ باری کرنے سے گریز نہیں کرتی، جبکہ یہ افراد پر امن ہیں۔
جبکہ اسرائیلی وزیراعظم کے ترجمان ڈیوڈ کھیس نے فلسطینی الزام کی تردید کرتے ہوئے کہا،
یقیناً یہ قتل عام نہیں ہے، یہ اسرائیل کے دفاع کی کوشش ہے، اور ہم وہ کر رہے ہیں جو کوئی بھی دوسری ریاست کرتی، یعنی مارٹر گولوں، بموں اور دھماکہ خیز مواد استعمال کرنے والے افراد کے خلاف اپنا دفاع۔
میڈیا اطلاعات کے مطابق اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتن یاہو نے ارجنٹائن کے صدر سے فون پر رابطہ کیا ہے تاکہ یروشلم میں سنیچر کو طے شدہ میچ کے لیے دوبارہ کوشش کی جا سکے۔ میچ کے اعلان کے بعد 70 فلسطینی بچوں کے گروپ نے ارجنٹائن کے فٹ بالر میسی کو ایک خط لکھا تھا، جس میں ان سے اسرائیل کے خلاف دوستانہ میچ میں شرکت نہ کرنے کی استدعا کی گئی تھی۔ فلسطینی بچوں نے خط میں کہا تھا کہ ان کے دل اس وقت ٹوٹ گئے جب انہیں معلوم ہوا کہ میسی ان کے آباؤ اجداد کی قبروں پر تعمیر ہونے والے اسٹیڈیم میں کھیلنے جا رہے ہیں۔
تفصیل آپ نادیہ سلمان سے سن رہے تھے، اور اس بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے فٹ بال کے تجزیہ کار امید وسیم سے بات کی، اور ان سے پوچھا کہ کیا ایسے پہلے کبھی ہوا ہے کہ ایک ملک نے دوسرے ملک کے ساتھ فٹ بال میچ سیاسی بنیادوں پر منسوخ کیا ہو؟
دیکھیں، پولیٹیکل گراؤنڈ پہ یہ بہت ریئر ہوا ہے، پہلے اتنا زیادہ اپروڑ کے ساتھ ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ ایسا کوئی میچ ملتوی ہوا ہو، یا یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اس طرح سے میچ کھیلا جا رہا تھا، اور کافی خاصا امپورٹنٹ میچ بھی تھا۔ یہ ارجنٹینا کا آخری وارم اپ میچ تھا، وہ رشیا جا رہے ہیں ورلڈ کپ کھیلنے سے پہلے، اور وہ میچ انہوں نے کینسل کر دیا ہے۔ تو کافی اس میں پیلسٹینین فٹ بال ایسوسی ایشن کی بڑی ایفرٹس تھی۔
اچھا، سننے میں آ رہا تھا کہ یہ میچ اس سے پہلے یروشلم میں ہونے سے پہلے یہ حیفا میں ہونے والا تھا میچ۔
جی بالکل، اس سے پہلے یہ حیفا میں ہونے والا تھا، بٹ اسرائیلی فٹ بال فیڈریشن اور اسرائیلی گورنمنٹ نے کافی پش کیا کہ اس میچ کو جروسلم میں کھلائیں. یہ ویسٹ جروسلم میں میچ ہونے والا تھا. وہاں پہ جو اسٹیڈیم ہے وہ جو پیلسٹینین فٹ بال ایسوسی ایشن تھی اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ ایک ولیج تھا پیلسٹینین جو 1948 کی وار میں جو جنگ ہوئی تھی اس میں جو ہے وہ ڈیمالش ڈسٹروئے کر دیا گیا تھا وہ ولیج, اور وہاں پہ یہ اسٹیڈیم بنا ہے. تو ایک پیلسٹینین فٹ بال ایسوسی ایشن کی یہ اپیل تھی ارجنٹینین فٹ بال ایسوسی ایشن سے کہ جی یہ آپ میچ یہاں نہ کھیلیں, ہمارے سینٹیمنٹس کافی ہرٹ ہوں گے. اور بہت ان کی امپیشنڈ اپیل یہ بھی تھی پیلسٹینین فٹ بال ایسوسی ایشن پریزیڈنٹ جبریل رجوب کی کہ میسی کو لوگ اتنا آئیڈیلائز کرتے ہیں پیلسٹائن میں, تو وہ کیا سوچیں گے کہ اتنا بلڈ شیڈ ہو رہا ہے اور میسی وہاں جا کے اسرائیل کے اگینسٹ میچ کھیل رہے ہیں اور اسرائیل میں میچ کھیل رہے ہیں.
اچھا میں یہ بتائیں کہ فیفا کا اس پر کیا موقف ہے, ایسی صورتحال میں کون سے فیفا کے رولز اینڈ ریگولیشن یعنی ضوابط ہیں جو لاگو ہوتے ہیں؟
فیفا کا دیکھیں یہ میچ جو ہے وہ بیسکلی ارینج ارجنٹینین فٹ بال ایسوسی ایشن اور اسرائیلی فٹ بال ایسوسی ایشن نے کیا تھا. فیفا صرف ڈیٹس دیتی ہے, فیفا اپنے انٹرنیشنل میچز کا ایک ونڈو رکھتی ہے, ان کا جو پورا فٹ بالنگ کیلنڈر ہوتا ہے اس میں کچھ فیفا ڈیٹس ہوتی ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی میچ پوسٹ پون ہو جاتا ہے ویدر کنڈیشنز کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, یہ پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے کینسل ہوا ہے, لیکن اس میں فیفا کی ایسی کوئی انٹروینشن نہیں ہوگی. لہٰذا اسرائیلی فٹ بال ایسوسی ایشن نے یہ کہا ہے کہ وہ فیفا میں ایک پٹیشن دائر کریں گے پیلسٹینین فٹ بال ایسوسی ایشن کے خلاف کہ انہوں نے ارجنٹینین پلیئرس کو تھریٹس دی تھیں اور ان تھریٹس کی وجہ سے ارجنٹینا نے یہ میچ نہیں کھیلا. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسرائیل اور پیلسٹائن کی فیفا میں کافی سالوں سے ایک بہت لمبی ایک ڈسپیوٹ چل رہی ہے جس میں پیلسٹائن نے کافی دفعہ یہ فیفا کو بولا ہے کہ وہ اسرائیل کو سسپینڈ کر دیں کیونکہ پیلسٹینین پلیئرز کو تھرو اسرائیلی ٹیریٹریز وہ موومنٹ الاؤ نہیں کرتے. 2014 میں پاکستان کی جب ٹیم پیلسٹائن کھیلنے جا رہی تھی تو پاکستانی کوچ کو امان میں روک دیا گیا تھا, اور پاکستانی کوچ اس وقت بحرین کے محمد الشملان تھے تو ان کو جارڈن میں روک دیا گیا تھا, ان کو الاؤ نہیں کیا تھا کہ وہ اسرائیلی ٹیریٹری کراس کر کے پیلسٹائن جا سکے. تو یہ فری موومنٹ کی وجہ سے اسرائیل نے بہت کیمپین کی ہے فیفا میں کہ وہ پیلسٹائن نے کافی کیمپین کی ہے فیفا میں کہ اسرائیل کو بین کیا جائے. لیکن فیفا نے لاسٹ ایئر ایک بڑی امپورٹنٹ کانگریس میٹنگ تھی جس میں پھر پیلسٹائن نے یہ اپنے ایک اور پلی دائر کی تھی فیفا میں, لیکن وہ بھی فیفا نے رد کر دی تھی اس ٹائم پہ, اور انہوں نے بولا تھا کہ یہ ایک پولیٹیکل سچویشن ہے جس میں فیفا بیچ میں نہیں پڑے گی.
اچھا کیا اسرائیل کی فٹ بال فیڈریشن جواباً کوئی اس طرح کا اقدام کرے گی یا کر سکتی ہے؟
مطلب دیکھیں میری نظر میں, میں تو عنقریب یہ نہیں دیکھتا کہ پیلسٹائن میں ارجنٹینا کی ٹیم کھیلنے آئے, اور اسرائیل کی فٹ بال فیڈریشن اور اسرائیلی گورنمنٹ نے پہلے بہت دفعہ روکا ہے. مطلب جیسے میں آپ کو پاکستان کی اگزامپل دے رہا ہوں, اسی طرح اور بھی کافی دفعہ ٹیمز کو اسرائیل آنے میں پیلسٹائن آنے میں کافی پرابلمس کریٹ کی ہیں اسرائیل نے. تو بیسکلی جہاں تک یہ ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے ریٹیلیشن فرام پیلسٹائن, بٹ بیسکلی پیلسٹائن کی ایک بالکل صحیح ایک اپیل تھی ٹو میسی اور بہت سارے ارجنٹینین پلیئرز کے وہ میسج کیا بھیجیں گے ٹورڈز ان لارجر سینس ٹو اے مسلم اینڈ ان عرب ورلڈ کے وہ آ کے اسرائیل میں میچ کھیلیں.
یہ تھے تجزیہ کار عمید وسیم. اور اب بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کی. گزشتہ کچھ دنوں میں ہم نے مختلف خبریں سوشل میڈیا پر دیکھی ہیں جنہیں روایتی میڈیا پر ویسے تو اتنی خاص توجہ حاصل نہیں تھی, تاہم سوشل میڈیا کی بدولت ان خبروں کو روایتی میڈیا نے بھی کور کیا ہے. خبروں کا سوشل میڈیا سے روایتی میڈیا تک پہنچنے اور اس موضوع کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے میں نے بات کی بی بی سی اردو کے سوشل میڈیا ایڈیٹر طاہر عمران اور صحافی عمر شمسی سے, اور سب سے پہلے ان سے پوچھا کہ کیا سوشل میڈیا روایتی میڈیا کے اوپر حاوی ہوتا جا رہا ہے؟
بہت حد تک اگر ہم یہ بات کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھیں تو یہ ہو رہا ہے, کیونکہ پاکستان کا روایتی میڈیا جو ہے وہ بہت حد تک منقسم ہے. اس کی الائنمنٹ پتہ ہے, مثلا اگر آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے کسی سے بھی پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ پی ٹی آئی کے حق میں کون سا چینل ہے, فوج کے حق میں کون سا چینل بات کرتا ہے, نون لیگ کے حق میں کون سا چینل بات کرتا ہے. تو یہ سارا جو ہے وہ بہت حد تک ڈیوائڈیڈ ہے. تو اس جو خلا ہے اس کو پر کرنے کے لیے سوشل میڈیا آتا ہے. اور سوشل میڈیا پہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ریکارڈ رہتی ہے.
جی عمر,
اس پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ بہت ساری ایسی باتیں جو آپ ٹی وی چینلز پر نہیں کہہ سکتے, آپ کو یا تو سیلف سینسرشپ کی وجہ سے, خود ساختہ سینسرشپ اس کو کہیں گے, یا کیونکہ دباؤ کہیں اور سے آ رہا ہے اس کی وجہ سے, تو لوگوں کو جو جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ یہاں آزادی اظہار رائے میسر ہوتا ہے. تو بہت سارے, جیسے مثال کے طور پر اگر ہم پشتون تحفظ موومنٹ کی بات کریں, شروع میں جب ان کے احتجاج ٹی وی چینلز نے تھوڑے بہت دکھائے بھی تھے, اس پہ بات چیت بھی ہو رہی تھی, لیکن اس کے بعد بند ہو گئی بات چیت. تو سوشل میڈیا کا استعمال انہوں نے بہت مؤثر طریقے سے کیا, فیس بک لائیو کی, ٹویٹر کا استعمال کیا. تو یہ جو ایک اور جو خلا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پہ, مقامی ٹی وی چینل سے بات نہیں کر سکتے جن کا تعلق شاید فوج سے ہو, عدلیہ سے ہو.
طاہر, کیا سوشل میڈیا آج کل کے نیوز ایجنڈا پر حاوی ہو رہا ہے؟
حاوی بالکل ہو رہا ہے. جیسے یہ وزیر اعلیٰ کی نامزدگی کا معاملہ ہے, آپ دیکھیں کہ ابھی خبر آ رہی ہوتی ہے اور اس کے فوراً بعد خبر جا رہی ہوتی ہے, تو اوریا مقبول کا نام لسٹ میں ہے اور اوریا مقبول کا نام لسٹ میں نہیں ہے, تو آپ ٹی وی چینل آن کرتے ہیں اور اتنی دیر تک غائب ہو جاتی ہے خبر. سو اس حد تک حاوی ہو رہا ہے. اگر ٹویٹر کے اوپر شور نہ پڑتا اوریا مقبول جان کے معاملے میں یا فاروق بندیال کے معاملے میں, تو ایجنڈا سیٹ نہ ہوتا. اگر یہ ایجنڈا نہ ہوتا تو خدیجہ کا کیس آپ کو پاکستانی میڈیا کے اوپر نظر نہ آتا. اگر یہ ایجنڈا سیٹ نہ کر رہا ہوتا تو منظور پشتین امپورٹنٹ نہ ہوتا, اور یہ جو آپ کا ابھی گل بخاری والا معاملہ ہے.
امبر, طاہر نے بات کی ٹرینڈز کی, خدیجہ والے شی بھی بات کی, تو آج کل کے ٹرینڈز کی طرف اگر ہم آئیں تو ریحم خان, جسٹس فار خدیجہ اور گل بخاری کچھ ایسے موضوعات ہیں جو کہ ٹرینڈ کر رہے ہیں. تینوں ظاہر ہے مختلف وجوہات کی وجہ سے خبروں میں ہیں, لیکن اس میں جینڈر ایشوز کا جو ایک پہلو ہے وہ کامن ہے. تو وہ خواتین خاص طور سے جو کہ یہ محسوس کرتی ہیں, جیسے کہ امبر نے کہا کہ روایتی میڈیا پر ان کی آواز کو نہیں سنا جاتا لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کی بات سنی جاتی ہے, تو اس کے نقصانات کیا ہیں؟ ان کے ساتھ ٹرولنگ بھی ہوتی ہے.
اگر آپ ایک خاص پارٹی کے خلاف, خاص ادارے کے خلاف خاص پوائنٹ آف ویو رکھیں, نقطۂ نظر رکھیں, تو اس کے بعد آپ کے پاس جو رد عمل آتا ہے وہ بھی انتہائی منفی ہوتا ہے. اور میں یہ خاتون کے طور پہ ضرور کہوں گی کہ جب خواتین پر حملے ہوتے ہیں آن لائن سوشل میڈیا پر, انتہائی پرسنل ہوتے ہیں, بہت بری اور گندی زبان استعمال کی جاتی ہے, ان کے کیریکٹر اور کردار پہ سوال اٹھائے جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے بہت ساری خواتین ڈرتی ہیں کہ سوشل میڈیا استعمال کریں, ہم کھل کے اپنی رائے کا اظہار کریں تو ہمارے خلاف کیا ریئیکشن آ سکتا ہے, ہمارے سوشل میڈیا فیس بک پیجز سے کیا چیزیں نکال سکتی ہیں, ان کو کس طرح سے ایڈٹ کر کے بدل بدل کر کیا کس طرح کا اس کو کیا کہہ سکتے ہیں تاثر دیا جاتا ہے کیریکٹر اور کردار کے بارے میں, یہ بھی بہت نگیٹو ہے, اور اس کا رجحان بھی ہم نے دیکھا بہت, میں نے خود ذاتی طور پہ ایکسپیرینس کیا, بڑھتا جا رہا ہے.
جی طاہر,
میں امبر کی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ہمارے ہاں جو تذلیل ہے اس کی جینڈر بھی مؤنث ہے, ہمارے ہاں گالی کی جینڈر بھی مؤنث ہے, ہمارے ہاں اگر آپ نے کسی کی کردار کشی کرنی ہے تو وہ اس کی ماں اور بہن کا نام لے کے کی جائے گی. تو یہ جو ایک جینڈر کا ایک ایشو ہے, اور ریحام کے معاملے میں دیکھ لیں,
جی
وہی ریحام جس کے بارے میں عمران خان نے ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہا کہ ان کی سیرت, نیک اور پاک بازی کے سے وہ بہت متاثر ہوئے, انہیں کی پارٹی کے لوگ ان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کریں کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ چیزیں کیسے کہی جا سکتی ہیں. میں نے ایک مقامی ٹی وی چینل کے پروگرام میں شیخ رشید کو ریحام کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہوئے سنا جو عام مجلس میں میں نہیں دہرا سکتا, وہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ چلے اور پھر رپیٹ بھی ہوئے. پھر ٹویٹر کے اوپر اس وقت, ابھی یعنی کہ میں صبح دیکھ رہا تھا کہ اس وقت جو ٹاپ ٹرینڈ گل بخاری کے اندر ہے, 10,000 کے قریب ٹویٹس ہیں جن میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ گل بخاری نے سارا ڈرامہ کیا. وہ بندے بھی سارے ڈرامہ تھے. لوگ کہہ رہے ہیں جی اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں پہ ہے, وہ کیوں نہیں ابھی تک آئی, اپنے ڈرائیور کو پٹی پڑھا کے انہوں نے کیا کیونکہ وہ عورت ہیں, اور ساتھ ساتھ پھر ان کے وہ جو صنف کا ایک ایشو ہے وہ کہ وہ یقیناً ان کے کردار کے اندر کوئی ایشوز ہوں گے, اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں.
لیکن اگر ایسا ہوتا رہا تو کوئی آگے نہیں آئے گا.
یہی میں جو فرق میں بتانا چاہ رہی تھی, جیسے طاہر نے کہا ہے کہ اگر آپ بہت اوپینینیٹڈ مرد صحافی ہیں, آپ کو کہا جائے گا لفافہ صحافی کہا جائے گا, آپ کو لبرل کہا جائے گا, بہت ساری ایسی فضول فضول باتیں کی جائیں گی, لیکن جب آپ خاتون ہونے کے ناطے کرتے ہیں تو آپ کی کردار پہ, آپ کی فیملی لائف پہ, آپ کی پرسنل لائف پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں اور بہت برے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو مجھے خود سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے لوگ ہیں.
لیکن اگر ایسا ہوتا رہا, اگر اسی طرح جو ہے وہ پرائیویسی جو ہے اس کو انویڈ کیا جاتا رہا, آپ کی ذاتی زندگی ہے اور تصاویر اور وہ ساری چیزیں جو آپ پرسنل آپ کی ذاتی چیزیں وہ ساری سامنے آتی رہیں, تو پھر تو کوئی آگے ہی نہیں آئے گا.
جو میرا اس حوالے سے جو ایک کلیئر جو پرائیویسی کے حوالے سے ہے, میں خود اور اگر مجھ سے کوئی بات کرتا ہے تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں. اور جب بھی کسی خاتون کی بات ہوتی ہے, ہماری کولیگ نے کچھ سٹوریز کی تو ان کی تصویریں نکال کے لوگوں نے شیئر کی, امبر اس کے اس طرح کا جو اٹیک ہے اس کو دیکھ چکی ہیں. تو میرے نزدیک پرائیویسی جو ہے اس کا کانسیپٹ اب بہت بدل چکا ہے. جہاں سوشل میڈیا نے آپ کو شیئرنگ اور ایک براڈر پلیٹ فارم دیا ہے, وہاں انٹروڈرز بھی بہت زیادہ ہیں. آپ ہر بندے کو فرینڈلی بنا سکتے ہیں. مثلا اگر میں ابھی گل بخاری کی پروفائل پہ جاؤں, میں ان کا فیس بک فرینڈ نہیں ہوں, تو میں ان کی تصویریں نہیں دیکھ سکتا. لیکن اگر میرا کوئی فرینڈ ان کا فرینڈ ہے تو اس کے تھرو میں ان کی پروفائل سے تصویریں دیکھ سکتا ہوں. تو اس کے بہت ساری لیئرز ہیں جو کہ اتنا ہی خطرات بڑھاتے ہیں. اسی لیے اس وقت دنیا میں واٹس ایپ اور چیٹ گروپس جو ہیں ان کا بہت بڑا, کلوز گروپس کا بہت بڑا ایک رائز دیکھا جا رہا ہے, کیونکہ لوگ پبلک میں بات کرنا, تصویریں شیئر کرنا پسند نہیں کرتے, کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ وہ کبھی ان کے خلاف استعمال ہو سکتا.
ایلیمنٹ یا ایک پوائنٹ جو میں ساتھ بتانا چاہ رہی ہوں یا اس پہ بات چیت کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو سوشل میڈیا کا اثر و رسوخ ہے, اس سے یہی اندازہ ہم پچھلے سال سے لگا سکتے ہیں کہ جب بلاگرز کو اغوا کیا تھا, ان کا عام طور پہ لوگ ان کا نام نہیں جانتے تھے, یہ فیس بک پیجز یا ٹویٹر ہینڈلز نہیں جانتے تھے, لیکن جب ان کی اغوا کا بات ہوئی اور پھر جس طرح سے ان کے خلاف ٹیلی ویژن پہ اور سوشل میڈیا پہ مہمات چلتی رہیں, اس کی وجہ سے لوگ جاننے لگے, تو اس کا مطلب کہ جنہوں نے اغوا کیا تھا ان کو بھی معلوم تھا کہ سوشل میڈیا کتنا اہم ہو چکا ہے پاکستان میں. اب آپ الیکشن ہونے جا رہا ہے, آپ کے پاس میرے خیال میں 50 million اب براڈ بینڈ یوزرز ہیں, 46% آپ کے نوجوان ووٹرز پہلی بار اتنی بڑی تعداد میں اب ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں, تو سوشل میڈیا کتنا اہم ہو گیا ہے, اس کی وجہ سے وہ ریئیکشن بھی پھر آپ کو زیادہ نظر آنے لگا ہے, چاہے آن لائن اسپیسز پہ نظر آتا ہے یہ ریئیکشن, چاہے پھر اسی طرح مسلح افراد یا نامعلوم افراد جب حملہ کرتے ہیں یا اغوا کرتے ہیں, اس سے ایک فالو آن ہوتا ہے.
بی بی سی اردو کے سوشل میڈیا ایڈیٹر طاہر عمران اور صحافی امبر شمسی بات کر رہے تھے روایتی میڈیا اور سوشل میڈیا کے بارے میں. پاکستان سے خبروں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. صبح بلوچستان میں نگراں وزیر اعلیٰ کی تقرری کا معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں زیر غور آئے بغیر الیکشن کمیشن کے پاس چلا گیا ہے. پارلیمانی کمیٹی میں یہ معاملہ حکومتی اراکین کے بائیکاٹ کی وجہ سے زیر غور نہیں آ سکا. کمیٹی کے اجلاس میں عدم شرکت پر حزب اختلاف نے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
بلوچستان میں نگراں وزیر اعلیٰ کی تقرری کے لیے جو پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی تھی اس کا اجلاس آج منعقد ہوا. اجلاس میں حزب اختلاف کی جانب سے کمیٹی کے 3 اراکین نواب ثناء اللہ زہری, ڈاکٹر مالک بلوچ اور لیاقت آغا نے شرکت کی, لیکن حکومتی اراکین اس میں شریک نہیں ہوئے. حکومتی اراکین نے کمیٹی کا بائیکاٹ کیا تھا. اس بائیکاٹ کی وجہ وزیر اعلیٰ قدوس بزنجو نے یہ بتائی.
ہم نے جو پارٹی کے سارے دوستوں نے مشورہ کیا کہ ہم اس کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کرنے کی پوزیشن نہیں ہے, کیونکہ اس کا پوزیشن یہ ہے کہ آلریڈی متنازع ہے. اپوزیشن کے کئی دوستوں کا یہ ہے کہ ہمیں انہوں نے اعتماد میں نہیں لیا.
پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں عدم شرکت پر سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر مالک بلوچ نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا.
اب کمیٹی جب نوٹیفائی ہو گیا اور نام جب نوٹیفائی ہو گئے تو اس کا بائیکاٹ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ خود ایک غیر سنجیدہ رویہ ہے. اگر وہ آ جاتے, ہم اور وہ بیٹھ جاتے, اگر دلائل کے بنیادوں پہ, منطقی بنیادوں پہ, شاید ہم ایک دوسرے کو کنوینس کر سکتے تھے.
کمیٹی کے دوسرے رکن نواب ثناء اللہ زہری کا کہنا تھا کہ بائیکاٹ سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ قدوس بزنجو وزیر اعلی ہاؤس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں.
ایسا لگتا ہے کہ ان کو وزیر اعلی ہاؤس چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے. اور طریقہ تو یہ تھا کہ جس دن اس کا ٹرم پورا ہو گیا تھا وہ چھوڑ دیتا, باقی یہ مشاورت کے معاملات میں موجود رہتا.
حکومت اور حزب اختلاف کی جانب سے نگراں وزیر اعلی کے لیے 2 نام دیے گئے تھے. حکومت نے جو 2 نام دیے ہیں ان میں علاؤ الدین مری اور سردار شوکت پوپلزئی کے نام شامل ہیں. نواب ثناء اللہ زہری نے شوکت پوپلزئی کے نام پر حیرت کا اظہار کیا.
تو کل رات کو جو ہے انہوں نے کہا کہ شوکت پوپلزی صاحب آئیں گے. پہلے تو شوکت پوپلزی صاحب کی جو ہے نہیں وہ بنا دیے بتا دیا جائے کہ وہ کہاں کے ہے. وہ ہیں درانی پوپلزی تو ہر جگہ موجود ہے لیکن وہ بلوچستان کا ہے کراچی کا ہے کس جگہ کا ہے مجھے تو آئی ڈونٹ نو. یہ تو بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کی بلوچستان کی شہریت ہے یا نہیں ہے.
اس بے اختلاف کی جانب سے نگراں وزیراعلیٰ کے لیے سابق سپیکر محمد اسلم بوتانی اور سابق سفیر اشرف جہانگیر قاضی کے نام دیے گئے ہیں. پارلیمانی کمیٹی میں نگراں وزیراعلیٰ کا معاملہ حل نہ ہونے کے باعث اب بلوچستان میں نگراں وزیراعلیٰ کی تقرری الیکشن کمیشن کرے گا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
2013 کے عام انتخابات کے نتیجے میں قائم ہونے والی اسمبلی سے اس سال کے اوائل میں بلوچستان کے تیسرے وزیراعلیٰ میر عبدالقدوس بزنجو منتخب ہوئے. ہمارے نمائندے محمد کاظم نے ان کا انٹرویو کیا ہے اور ان سے یہ پوچھا کہ ان 5 ماہ میں آپ اپنی کارکردگی کے بارے میں کیا کہیں گے.
پچھلے 5 سال میں مسلسل ہر سال آپ یہی سنتے تھے کہ آپ کے میڈیا میں، سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں کہ 5 ارب لیپس ہوئے، اتنے ارب سرنڈر ہوئے، کام گراؤنڈ پہ نہیں ہوا. آج اس دفعہ ہم نے 5 مہینے ملے نا، ہم نے گورنمنٹ کی مشینری جام تھی اس کو دوبارہ ایکٹیو کیا. جو پیسے انہوں نے منظور کیے تھے، میرا یہ کریڈٹ ہے کہ میں نے ان کو ٹائملی لگا دیا.
4-5 ماہ کے لیے اس تبدیلی کا آخر کیا جواز تھا؟ بعض مبصرین کی رائے ہے کہ بلوچستان میں اس سال کے اوائل میں جو تبدیلی لائی گئی وہ دراصل نواز شریف کے خلاف اس بڑی گیم کا حصہ تھی جو ان کے عامیوں کے مطابق اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کے خلاف شروع کی ہے.
میرے خیال میں نواز شریف کو نقصان دینے کے لیے کسی کو ضرورت نہیں، وہ الحمدللہ خود اپنے آپ کو نقصان دیتا ہے. جو اس میں شہنشائیت ہے، جو لوگوں کو رسپیکٹ نہ دینے کی اس کا ایک اندر جو خامی ہے. اب وہ کس چیز، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کا یہ ہے ہر ایک بندے، ہر صوبے کا اس کو حق دینا ہے. این ایف سی ایوارڈ نہیں کر سکے، 4 سال سے ڈیو ہے این ایف سی ایوارڈ. اس سے تو اچھا پیپلز پارٹی تھا، اس نے تو این ایف سی ایوارڈ بھی دیا، انہوں نے 18 امینڈمنٹ دی، بلوچستان پیکج دیا.
آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال میں بہت بہتری آئی ہے، لیکن قیام امن پر اس وقت بلوچستان کا بہت سارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. سن 2002 میں بلوچستان میں امن و امان کا بجٹ 1.5 سے 2 ارب روپے تھا، لیکن اب یہ 40 ارب تک پہنچ گیا ہے. مالی لحاظ سے انتہائی کمزور صوبہ کب تک یہ برداشت کر سکے گا؟
بالکل آپ نے صحیح کہا. 2002 کو لیں اور اس ٹائم ہمارا ٹوٹل سائز تھا بجٹ کا، وہ تھا 40-35 ارب روپے. اس ٹائم 1.5 ارب روپے بہت بڑے پیسے تھے. بعد میں کیونکہ میں آپ کو انسرجنسی کا سامنا تھا، دہشت گردی کا سامنا تھا، اس دہشت گردی کے مقابلے کرنے کے لیے آپ نے فورسز میں بھی پولیس لیویز بھی آپ نے بڑھانا تھا. جو ہمیں حالات سامنے ہیں اس کا وجہ یہ تھا، جس دن آپ نے گوادر کو شروع کیا پورا دنیا کی نظریں بلوچستان کے اوپر پڑ گئے اور یہاں پہ انہوں نے دہشت گردوں کو فنڈ کرنا شروع کر دیا. جب یہ ابھی بھی سی پیک، گوادر، یہ چیزیں آج بند کر دیں، میرے خیال میں ساری چیزیں پرسکون ہو جائیں گی. ہمیں اس چیز کا میں وہ کہتا ہوں کہ 2013-2012 کو ہم دیکھتے ہیں تو آج دیکھتے ہیں تو بہت چیزیں بہتر ہیں. یہ ہے کہ ہماری اگر فورسز صرف پیسے لیتے گھر بیٹھتے یا ہم ان کو جتنا دہشت گردی کے مقابلے کے لیے تیار کرتے وہ مقابلے کے لیے تیار نہیں ہوتے، گھر بیٹھتے، پھر ہمیں افسوس ہوتا، لیکن انہوں نے اپنی جان بھی دیے.
کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ جو لوگ ناراض ہیں ان سے مذاکرات ہوں اور امن و امان پر جو خطیر رقم خرچ ہو رہی ہے وہ یہاں غربت کے خاتمے پر خرچ ہوں؟
اس میں نے جو آتے ہی میں نے کہا کہ برآمدہ ہے، اللہ نظر ہے، اللہ نظر سے بہت سارے توقعات اس لیے ہیں کہ وہ پڑھا لکھا طبقہ ہے اور اس کے ساتھ یوتھ ہے، کہ اگر وہ جو مومنٹ اس نے صحیح شروع کیا غلط شروع کیا وہ ابھی اپنی موت مر رہا ہے، تو بجائے اپنے قوم کو اپنے لوگوں کو نقصان دینے کے لیے وہ آ جائیں پاکستان کے آئین میں. جو چیزیں ہیں ہم بات کریں گے، کہاں پہ کمی بیشی ہے ہم اس سے بات کریں گے. جہاں پہ آئین کی بہتری کی ضرورت ہے، کوئی قرآن شریف کا حرف نہیں ہے، اس میں چینج نہیں ہوتا ہے. جیسے 18 امینڈمنٹ لایا، مزید کمی بیشی ہم اس کو بھی بات کر کے اس کو کرتے ہیں، لیکن نقصان بلوچ قوم کا ہے. بہرحال ابھی بھی جتنا نقصان ہوا ہے ہوا ہے، مزید نقصان نہیں، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ اگر بات کرتے ہیں، ہم نے مذاکرات کے رستے بند نہیں کیے، اور آئے دن آپ کے سامنے پہاڑ سے لوگ نکل رہے ہیں، اور سرنڈر کر رہے ہیں, اپنے ہتھیار بھی پھینک رہے ہیں, اور آپ کے اس میڈیا کے سامنے بتا بھی رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح ورگلا کے پہاڑوں پہ بھیجا گیا ہے, اب ہم سمجھ گئے ہیں. اور کئی لوگ, غریب لوگ جو گاؤں پہ پھنسے ہوئے, وہ آنا بھی چاہتے ہیں لیکن اس لیے ڈر سے کچھ نہیں آتے ہیں کہ اگر ہم آئیں گے تو ہمیں انہوں نے مار دیں گے. اور بہت سارے ایسے بھی لوگ تھے جو پہاڑوں سے اترے, انہوں نے یہاں پہ اپنی دیکھا کہ ہم نے جو کام کیا وہ غلط کام کیا, اس کے بعد ان دہشت گردوں نے ان کو بھی مارا.
آپ یہ بتائیں کہ کوئی علیحدگی پسند رہنماؤں سے آپ لوگوں کا کوئی رابطہ ہوا ہے؟ اگر رابطہ ہوا ہے تو ان کا رد عمل کیا ہے؟ کیا وہ بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں؟
بالکل, ہم نے بات کیا ہے لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں ملا. ہاں, یہ نہیں ہے کہ ہم غیر ضروری بلوچستان کے عوام کی چیزیں دیں گے, جو جو ان کے جائز باتیں ہیں ہم وہ ماننے کو تیار ہیں. ایسے نہیں ہے کہ وہ آ جائیں اور کہیں کہ بھی ہمیں ایک علاقے کی والی وارث بناؤ اور ہم وہاں پہ راج کریں گے, اس طرح نہیں ہے.
حکومت کی تبدیلی کے علاوہ آپ لوگوں نے بلوچستان عوامی پارٹی کے نام سے ایک جماعت بھی بنائی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا مخفف باب بن جاتا ہے. اس کو جن لوگوں نے بنایا وہ اور ان کے خاندان کئی دہائیوں سے مسلم لیگی رہے ہیں, لیکن اب آپ لوگوں نے وہ بیانیہ اختیار کیا ہے جو کہ یہاں قوم پرستوں کا ہے. یہ بات آپ لوگوں کے جو مخالفین ہیں ان کو عزم نہیں ہو رہی ہے, وہ اس پارٹی کے قیام کو بھی ایک سازش قرار دیتے ہیں.
حقیقت میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے. ہم نے جب یہ چینج لایا, جتنے لائٹ مائنڈڈ لوگ تھے اپنی پارٹیوں کو چھوڑ کے ایک جگہ پہ اکٹھا ہوا, ہم نے گورنمنٹ بنا دیا صرف بلوچستان کے حوالے سے. ہم نے اور ہم نے یہ محسوس کیا کہ بلوچستان میں ایک پارٹی بننی چاہیے جو سارے قوموں کو اکٹھا لے کے چلے. پھر ہم نے محسوس کیا کہ ان دوستوں کو بھی اکٹھا کریں, ساتھ ساتھ جو بلوچستان میں یہ انہوں نے اپنی دکانداری چمکائے ہوا ہے مختلف طریقوں سے, قوم پرستوں کے نام پہ, کوئی پشتون قوم پرست ہے, کوئی بلوچ قوم پرست ہے, ہم نے ایک چھت کے نیچے آنا ہے, ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ گل مل جائیں بلوچستان اور پاکستان کی ترقی میں. یہ وجہ تھا جس کی وجہ سے ہم نے یہ پارٹی بنایا, بلوچستان عوامی پارٹی. ہم نے تو بلوچستان عوامی پارٹی بنائے, اس کے مخفف میں باپ آ گیا, تو انشاءاللہ یہ پارٹی بلوچستان میں سب پارٹیوں کا باپ رہے گا اور بلوچستان میں آگے گورنمنٹ بنا کے بلوچستان کی بہتری کے لیے کام کرے گا.
بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزن جو بات کر رہے تھے ہمارے ساتھی محمد کاظم سے. اور اب رخ کرتے ہیں گواٹیمالا کا, جہاں اتوار کو فیگو آتش فشاں سے بہہ نکلنے والے لاوے سے 75 افراد ہلاک جبکہ 192 لاپتہ ہو گئے ہیں. اس آتش فشاں کے دامن میں واقع کئی گاؤں لاوے کے نیچے دب گئے ہیں. بی بی سی کے نامہ نگار علی مقبول کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں فراز ہاشمی.
بادلوں میں گھرا آتش فشاں اس وقت پرسکون دکھائی دے رہا ہے, لیکن چند دن قبل اس نے پورے علاقے کو جہنم بنا دیا تھا. آتش فشاں سے اب بھی دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں اور اس سے مزید لاوا نکلنے کا خدشہ ہے. اسی بنا پر امدادی کارروائیاں تیزی سے کی جا رہی ہیں. ایلڈراڈو کا پورا گاؤں آتش فشاں سے نکلنے والے دہکتے ہوئے لاوے سے راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا. کئی گھروں میں لوگ لاوے کے نیچے دب گئے. آتش فشاں سے نکلنے والے لاوے کی رفتار کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو علاقے سے نکلنے کی مہلت نہیں مل سکی. جو لوگ اس جہنم سے بچنے میں کامیاب ہو گئے وہ شدید صدمے کا شکار ہیں. ہزاروں عارضی کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہیں. لوپیسو خاندان کے 35 افراد تیزی سے بہتے ہوئے لاوے سے بچنے میں کامیاب ہو گئے, لیکن ان کے 5 رشتہ دار اپنی جانیں نہ بچا سکے, جن میں فرانسسکو کے بھائی اور 2 بھتیجیاں شامل ہیں جن کی عمریں 12 اور 14 سال تھیں.
یہ پورا علاقہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا, میرے خیال میں کوئی نہیں بچ سکا ہوگا.
شام ڈلے انہوں نے اپنے پیاروں کی یاد میں شمعیں روشن کی, جن کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے. جو لاشیں ملی ہیں وہ مکمل طور پر جھلس جانے کی وجہ سے شناخت کے قابل نہیں رہیں.
تفصیل آپ فراز ہاشمی سے سن رہے تھے.
آپ کو بتاتا چلوں کہ اس آتش فشاں سے بہر نکلنے والے لاوے سے 75 افراد ہلاک جبکہ 192 لاپتہ ہو گئے ہیں۔ اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ سیربین یہاں اپنے اختتام کو پہنچا۔ سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے عبد الوہاب اور پروڈیوسر تھے اسد علی۔ لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے میٹ ہاولز اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دے رہے تھے اشرار الحق۔ حسن فر حیدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں۔ آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ عبید ملک سے سنیں۔
پاکستان میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے حوالے سے حالیہ واقعات، والدین کا کہنا ہے کہ حکومتی سطح کے ساتھ ساتھ والدین اور اساتذہ کو بھی توجہ دینی ہوگی۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اصغر خان کیس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو عدالت میں پیش ہونے کے لیے 6 روز کی مہلت دے دی ہے۔ امریکہ کے صدر اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کی ملاقات سنگاپور کے ایک جزیرے پر کیپیلا نامی ہوٹل میں ہوگی۔ قومی احتساب بیورو نے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے خلاف اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے قواعد کے برخلاف من پسند کمپنی کو ایل این جی ٹرمینل کا 15 سال کے لیے ٹھیکہ دینے کے الزام میں انکوائری کی منظوری دے دی ہے۔ گواٹیمالا امدادی کارکنان کے مطابق 200 سے زائد افراد فیوگو آتش فشاں کے پھٹنے کے بعد سے لاپتہ ہیں، جبکہ 75 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔